أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله إمام الحسين عليه السلام وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي إكبر درود بجي محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اس امید کے ساتھ کہ ہماری محفل ام معصومین علیہ السلام بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر کرم کے وجود سے منور ہو سکے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مجلس و محفل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں اور ہمارے کلام ہمارے کان جن کلمات کو سنیں ان سب کو خداوند عالم کی رضا کا باعث قرار دے اور ہم پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد کائنات کی خلقت کے ابتدا میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب خداوند عالم ملائکہ سے خطاب کر کے یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنا وائس جرنٹ بھیجنا چاہتا ہوں نصب کرنا چاہتا ہوں اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں ملائکہ نے جب خداوند عالم کی زبان سے یہ کلام سنا تو ایک بار سوالیہ انداز میں خدا کی بارگاہ میں ایک شاید اعتراض کی صورت میں پیش کیا گیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ اتجعل فیہا من یفسک الدماء من یفسد فیہا ویسفک الدماء آیا تو اس سرزمین کے اوپر کہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے خلق کی ہے اس کے اوپر ایک ایسی ہستی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو دو کام کو انجام دے گا یفسد فیہا کہ جو فساد پھیلائے گا اس زمین کے اوپر وہ یفسک الدماء اور خون کو بہائے گا خداوند عالم کا جواب یہ تھا انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے. جس کا اعتراف خود ملائکہ نے اسی کنورزیشن کے وسط کے اندر, اس کے مڈل کے اندر قرآن کریم کی آیات کے مطابق اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم فقط وہ جانتے ہیں کہ جس کا تو نے ہمیں علم دیا, اس سے زیادہ کا ہمیں علم نہیں ہے. شاید ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ ملائکہ جب خلقت آدم کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک آدم ایک ایسی ہستی کے جو روح اور جسم کا ملاپ ہے, کہ جو مادے مٹیریلسٹک اور میٹافیزیکل ورلڈ کا ملاپ ہے, اس کے مل کر بنا ہوا ہے, اس کی لمیٹیشن سے آشنا تھے, لہٰذا ان کے ذہن میں یہ معلوم تھا ان کو کہ یہ حقیقت جب اس کائنات میں خلق ہوگی تو اس کا افیکٹ یہی آنے والا ہے کہ اس دنیا کی لمیٹیشنس کی وجہ سے اس زمین کے اندر فساد پھیلے گا, اس زمین کے اندر کرپشن ہوگا, اس زمین کے اندر قتل و غارت گری کا موقع آئے گا اور یہ کام انجام پائے گا. لیکن خداوند عالم بھی اس کے مقابلے میں جانتا تھا کہ میں زمین پر جب انسانوں کو خلق کر رہا ہوں تو یہ سب کے سب انسان کے جو خلق کیے ہیں, کہ سب کے سب کو اس خلافت کے منصب پہ فائز نہیں ہونا ہے, بلکہ فقط خداوند عالم کے چند چنے ہوئے افراد موجود ہیں کہ جس کی خاطر پوری اس کائنات کو خلق کیا گیا. لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہ کیا جاتا. اور اسی ایک اور حدیث قدسی کے اندر موجود ہے, خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے علی, اگر تو نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا. اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ کی ہستی اگر نہ ہوتی تو میں ان دونوں ہستیوں کو خلق نہ فرماتا. ایک بار درود بھیجو محمد والے محمد. بس شاید ملائکہ یزید اور آل مروان اور آل ابی سفیان کو دیکھ رہے تھے, شاید ملائکہ بنی عباس کے ان ظالم حکمرانوں کو دیکھ رہے تھے, شاید بنی امیہ اور بنی عباس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی نگاہ آج کے آل سعود اور ان لوگوں پر بھی تھی کہ جو اس طرح سے خون بہائیں گے زمین کے اوپر. لیکن خداوند عالم جو ان حقائق کو کہہ رہا تھا وہ ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جہاں پر یہ فاسد و ظالم و قاتل اور مؤلن بالفسق لوگ اس زمین پر موجود ہوں گے, وہاں خدا کے وہ نمائندے بھی موجود ہوں گے کہ جو اہل بیت النبوہ ہوں گے, جو معدن الرسالہ ہوں گے, جو مختلف الملائکہ ہوں گے, کہ تم ملائکہ فخر محسوس کرو گے ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے. وہ اس زمین کے اوپر بھی خلق ہونے والے ہیں, اور اس ساری زمین کو میں ان ہستیوں کے لیے خلق کر رہا ہوں کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. بس میرا اور آپ کا ایک فریضہ ہے, مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ میں اور آپ کی جن کو خداوند عالم نے محبت محمد و آل محمد کی نعمت سے نوازا ہے, اب اس محبت کا حق مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے. ان کی سیرت کو جاننا, ان کے ہدف کو جاننا, ان کے مقصد کو جاننا, اور وہ ذمہ داریاں کہ جو ان ہستیوں نے اس کائنات پر ادا کی, اور میں اور آپ شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہونے کے اعتبار سے مجھ پر اور آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آشنا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کریں, ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کریں تاکہ حقیقی معنوں میں اہل بیت کے شیعہ کہلا سکیں. لہٰذا جب میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں, خاص طور پہ کربلا کا مطالعہ کروں, شاید یہ بات کہتے ہوئے انسان کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے, وی شوڈ ناٹ بی فیل اشیم ٹو سے دیٹ, کہ ابھی کربلا بکر ہے, ابھی کربلا کو حقیقی معنوں میں نے اور آپ نے استفادہ نہیں کیا. اگر صحیح معنوں میں کربلا کا پیام میں نے اور آپ نے درک کیا ہوتا, اگر صحیح معنوں میں کربلا کا پیغام میں نے اور آپ نے احساس کیا ہوتا, اس کو ایکچولائز کیا ہوتا اپنی لائف کے اندر, تو آج کربلا اتنی مظلوم نہ ہوتی. میں اور آپ ابھی حقیقی معنوں میں پیام حسینی کو سمجھ نہیں پائے, میں اور آپ ابھی حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو حق ادا نہیں کر پائے. لہٰذا ان دنوں کے اندر کہ جو خاص طور پر محرم و سفر کے نام سے میں اور آپ ان دنوں کو کموموریٹ کرتے ہیں, ایک بار اپنی زندگی کے اندر فرض کریں اپنے اوپر, اپنے اوپر واجب کر لیں اس کام کو کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت خاص طور پر محرم و سفر کے اندر کلمات امام حسین علیہ السلام کے مطالعے کے اندر میں اور آپ صرف کریں گے. جب انسان اس زمانے کے اس عظیم ہستی کے جماعت خمینی رضوان تعالیٰ کا یہ جملہ سنتا ہے کہ ماں ہر چی داریم از محرم و سفر داریم, انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کا یہ جو عظیم انقلاب اس عظیم شخصیت نے اس دنیا کے اندر انجام دیا اور دنیا کی تمام سپر پاورز کے سامنے کھڑا ہو کے اس شخص یہ کہتا ہوا تھا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت. یہ جو توانائی اس شخص کے اندر آتی ہے اور یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ساری سورس کربلا سے میرے پاس موجود ہے. محرم و سفر ہے کہ جس نے مجھے حق کا راستہ دکھایا, اور محرم و سفر ہے کہ جس کے اتباع کی وجہ سے آج پہ دنیا کے یزید وقت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوں. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ وہ محرم و سفر کی حقیقت ہے کیا, وہ حسین کا پیام ہے کیا, وہ حسین علیہ السلام کا میسج کیا ہے کہ جس کو اگر میں اور آپ حقیقی معنوں میں سمجھ پائیں, اف وی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ میسج ان اے پراپر وے, وی کوڈ ایبل ٹو لیو دا وے امام خمینی رضوان اللہ علیہ مینشنڈ اس اینڈ ٹولڈ اس اینڈ ٹیچ اس ٹو لیو ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ. اور یہ پیغام مجھے اور آپ کو درک کرنا ہے, مجھے اور آپ کو سمجھ آؤ. میں نے کہا کہ اب تک کربلا بکر ہے, یعنی اب کربلا انٹچڈ ہے, کہ اس کو ہم نے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا, ورنہ اس کے اندر یہ توانائی موجود تھی کہ اس پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دے. میرا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں, اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا. قتل امام حسین کی وجہ سے مومنین کے قلوب کے اندر وہ حرارت موجود ہے. یہ نیوکلیئر انرجی آپ کے اور میرے درمیان موجود, یہ ایٹومک انرجی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے, کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے میں اور آپ ڈائریکٹ کر پائیں تو اس کے اندر یہ توانائی موجود ہے کہ اس پوری دنیا کو ڈسٹروائے نہیں, اس پوری دنیا کو روشن کر سکتی ہے صحیح معنوں کے اندر. لیکن یہ مجھ پر آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آئیے آج اس مجلس کے اندر میرے مولا امام حسین کے وہ وصیت نامے کے چند جملے, یا میں شاید کہوں گا ایک ورڈ, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میرے مولا نے اس وصیت نامے میں, کہ جو میرے مولا نے محمد ابن حنفیہ کو مدینہ سے نکلتے ہوئے میرے مولا نے تحریر فرمایا, یہ ول ہے میرے مولا کی, یہ وصیت نامہ ہے علی ابن حسین, امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. اور میں اور آپ جو اپنے آپ کو شیعہ علی اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں, میں اور آپ جو اپنے آپ کو عزادار امام حسین کہتے ہیں, مجھ پر آپ کو یقیناً یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس وصیت نامے کو دقت کے ساتھ مطالعہ کریں, اس کے ایک ایک حرف کو, اس کے ایک ایک کلمے کو, اس کے ایک ایک ورڈ کو مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا نے اس وصیت نامے میرے اور آپ کے لیے کیا پیام دیا ہے. اس وصیت نامے میں میرا مولا چار چیزوں کے بارے میں انکار کرتا ہے کہ میں جو قیام کر رہا ہوں, یہ جو میری موومنٹ ہے, یہ جو میرا خروج ہے, یہ جو میں یزید کے مقابلے میں اسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ چار چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. چار چیزوں کا انکار کیا اور تین چیزوں کے بارے میں مولانا اعتراف کیا کہ میں ان چیزوں کی خاطر قیام کر رہا ہوں. اس وصیت نامے کے ان جملوں کو جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش ہے اس کو ترجمہ کرتا ہوں, اس کے ایک لفظ پہ انشاءاللہ آج دقت کے ساتھ کوشش کریں گے مطالعہ کرنے کی. میرا مولا فرماتا ہے, انی لم اخرج, میں خارج نہیں ہوا, میں نے خروج نہیں کیا, میں نے قیام نہیں کیا, میں نے جو ساری موومنٹ چلائی ہے اس کا ہدف یہ نہیں ہے, میں ان چار چیزوں کے لیے نہیں نکلا ہوں. اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما, نہ میں اشر ہوں, نہ میں بطر ہوں, نہ میں مفسد ہوں, نہ میں ظالم ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان موومنٹ کر رہا ہوتا ہے, انسان ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے, انسان خدا کی راہ میں ظاہری طور پر کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن امکان ہے کہ اس کی انٹینشنز ان چار میں سے کوئی ایک ہو. لہٰذا میرے مولا نے ابتدا کے اندر ان چاروں چیزوں کو ڈینائی کیا اپنے آپ سے, کہ نہ میں نے اشر ہونے کی عنوان سے, نہ میں نے بطر ہونے کے عنوان سے, نہ میں نے فاسد ہونے کے عنوان سے, نہ میں نے ظالم ہونے کے عنوان سے قیام نہیں کیا. بس میں اپنے آقا اور مولا سے سوال کرتا ہوں کہ مولا قیام کا مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے, کیوں یہ کام انجام دے رہے ہیں, کیوں اپنے بچے کو لے کر میدان میں آپ کے آ رہے ہیں, کیوں اپنی بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کو لے کر آپ میدان کے اندر آ رہے ہیں, کیوں اپنے جوانوں کو لے کر آپ میدان میں آ رہے ہیں, کیوں ایک شش ماہی کو لے کر آپ میدان میں آ رہے ہیں. میرا مولا جواب میں یہ کہتا ہے کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میرا ہدف, میرا مقصد ریفارم ہے, میرا مقصد اصلاح ہے, میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو امت ڈیویٹ ہو گئی ہے رسول کے ہدف سے, رسول کے مقصد سے, جس مقصد کی خاطر اس امت کو کریٹ کیا گیا تھا اس سے ڈیویٹ ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں ان کو دوبارہ سے, اس ٹرین کو دوبارہ سے ٹریک پر لے کر آؤں, اس ٹرین کو دوبارہ سے اس ہدف کی جانب مائل کر دوں, اس طرف ڈائریکٹ کر دوں کہ جس کی خاطر اس امت کو کریٹ کیا گیا تھا, جس خاطر اس امت کو مقام دیا گیا تھا کہ تمام امتوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی. اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ ان اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, واسير بسيره جدي وابي, میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا احیاء کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو دوبارہ سے ریوائف کرنا چاہتا ہوں, اس سیرت کو جس کو امت ان 50 سالوں کے اندر فراموش کر چکی ہے. سن 11 ہجری میں رسول کا انتقال ہوتا ہے, سن 61 ہجری میں رسول کے نواسے کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں رسول کی سیرت کو دوبارہ احیاء کرنا چاہتا ہوں. رسول کی امت رسول کی سیرت کو فراموش کر چکی ہے. ابتدا کے اندر میرے مولانا جو 4 کلمے استعمال کیے, اس میں سے ایک کلمے پہ میں اور آپ آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میرے مولانا نے 4 کلمے استعمال کیے. میرے مولانا نے کہا کہ اشر نہیں ہوں میں, بطر نہیں ہوں میں, مفسد نہیں ہوں میں, ظالم نہیں ہوں میں. یہ چاروں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے یہ ان میں سے اکثر الفاظ ایسے ہیں کہ جو قرآنی الفاظ ہیں. اشر وہ لفظ ہے کہ جو قرآن کریم میں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ہم بطر کے اوپر زیادہ گفتگو کریں گے. اشر وہ کلمہ ہے کہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا جب قوم حضرت صالح علی نبینا و علیہ السلام نے حضرت صالح پر اعتراض کیا, تو ان پہ 2 اعتراض کیے. ایک کہا کہ یہ کذاب ہے, جھوٹ بول رہے ہیں خدا نہ خواستہ, اور دوسرا اعتراض کیا کہ یہ اشر ہے. اشر اس شخص کو کہتے ہیں جو متکبر ہوتا ہے, جو اپنے گھمنڈ میں, اپنے ایگو کے اندر, اپنی سیلف اسٹیم کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر احساس کرتا ہے. امت نے حضرت صالح علی نبینا و علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ یہ متکبر ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر رول کریں, لہٰذا انہوں نے کام انجام دیا. یہ اپنے آپ کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہیں لہٰذا یہ کام انجام دے رہے ہیں, اور قوم سے کہا گیا کہ نہیں تم ان کی اطاعت نہ کرنا. امام حسین نے اپنے آپ سے اس کو ڈینائی کیا کہ میں بنوان متکبر یہ کام انجام نہیں دے رہا ہوں, میں اس لیے قیام نہیں کر رہا ہوں کہ میں پرسنل اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو باقی لوگوں سے سپیریئر سمجھتا ہوں, ہاں اس لیے کہ میں خدا کا ولی ہوں, میں خدا کا اس زمین کے اوپر نائب ہوں, یہ میرا فریضہ بنتا ہے کہ اس امت کو میں خدا کے دین کی طرف ہدایت کروں, یہ میری ذمہ داری, اس ذمہ داری کی خاطر میں کام کو انجام دے رہا ہوں. دوسرا جملہ جو میرے مولا نے کہا, دوسرا کلمہ کہ جو میرے مولا نے استعمال کیا, کہا کہ میں بطر نہیں ہوں. بطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مست ہوتا ہے نعمتوں کے اندر, وہ شخص کہ جس کو نعمتوں کی مستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے, کہ جو خداوند عالم کی بلیسنگز جب اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس مستی کے اندر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے. بطر وہ کلمہ ہے کہ جس کو قرآن کریم میں 2 یا 3 مرتبہ استعمال کیا. میں فقط ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس لفظ کو کہ جو قرآن کریم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا, چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد کے ساتھ. عام طور پر مادی نعمتوں کے بارے میں بطر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایک مادی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں, جب انسان ان مادی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات انسان اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کی کریشن کا مقصد کیا تھا, وہ آیا کیوں تھا اس دنیا کے اندر, اس کو کس نے کریٹ کیا, اس کو جانا کہاں پر ہے, وہ کس ہدف کے تحت اس دنیا میں خلق ہوا. لہٰذا میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار درود بھیجو رحم اللہ عمران, خداوند عالم اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو اس بات کو جان لے. کیا جان لے؟ من عین و الی عین و فی عین. وہ آیا کہاں سے, اس کا مبدا کہاں ہے, اس کو جانا کہاں پر ہے, اس کا معاد کہاں پر ہے, اور جس دنیا میں جو خلق کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیوں خلق کیا گیا ہے اس دنیا کے اندر, اس کا ہدف کیا تھا, کس خاطر اس دنیا کے اندر خلق کیا گیا ہے. جب انسان اس دنیا کی مادی نعمتوں کی مستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جب اس مستی کے اندر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ سارے جو کام انجام دے رہا ہے اس کی لذت کے اندر, اس کی جو چیز اس کو انجوائے کرنے میں اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں تھا, اس کا ہدف کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. جب اس کو ہوش آئے گا کہ جب روز قیامت جب بصر کے آگے سے وہ پردے ہٹیں گے کہ جب حقائق نظر آئیں گے اور انسان ظاہر حیات دنیا کے اندر جو مشغول ہے اور آخرت کو جو فراموش کر چکا ہے, وہ جو پردے ہٹیں گے تب وہ موقع آئے گا کہ جب انسان اس بات کا احساس کرے گا کہ حق سے بہت دور تھا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اور وہ میرا مولا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ماں شکک تو میں ایک لمحے کے لیے شک نہیں کیا, مز اری تو جب جس وقت سے مجھے حق کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد سے علی نے حق میں شک نہیں کیا. علی اس وقت سے حق کے اوپر باقی ہے, نہ فقط علی حق پر باقی ہے بلکہ علی عین حق ہو چکا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, بلکہ میرا رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں علی جاتے جاتے ہیں حق خود بخود اپنے آپ کو ٹرن کرنا چاہتا ہے, کیونکہ معیار حق یہ ہستیاں ہیں کہ جس کو علی اور اولاد علی کہتے ہیں. جو یہ کہہ دے وہ معروف, جس سے یہ منع کر دیں وہ منکر ہے. لہٰذا زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں کہ اگر معروف اور منکر کی تعریف سننی ہے تو یہ دیکھو کہ اہل بیت علیہ السلام کس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. جس چیز کی طرف اہل بیت دعوت دے دے وہ معروف, اور جس سے اہل بیت علیہ السلام روک دے وہ منکر ہے. حق اور باطل کی تعریف یہ ہے ہمارے پاس, کیونکہ حق اور باطل کا معیار یہ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نحن صراط المستقیم, ہم ہیں جو صراط مستقیم ہے, کیونکہ صراط مستقیم وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اندر ضم کر دیا تھا, جنہوں نے صراط مستقیم کو عین خدا کی اطاعت کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو محف کر دیا تھا کہ وہ خدا کے اس موقع پر پہنچ گئے جو خداوند عالم یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے. یا در حقیقت میں یہ کہوں کہ خدا ان کے قصیدے اس طرح سے پڑھتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس اہل بیت علیہ السلام کا مقام و منزلت وہ ہے. اب میں ان ہستیوں کی یہ جو تعلیمات تھی کہ جس کو میں نے کہا کہ بطر کی میں جو تعریف کی کہ جس کو خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ وہ امت کے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب خداوند عالم مختلف امتوں کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو اپنی مادی نعمتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جب خداوند عالم ذکر کیا, دیگر انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا, تو خداوند عالم نے یہ کہا کہ یہ لوگ مادی نعمتوں اور مادی لذتوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر غرق کر دیا ہے کہ جس کے بعد ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کا ہدف کیا تھا اس کائنات کے اندر, اس مقصد حقیقی کو جس کی خاطر ان کو خلق کیا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کو فراموش کر چکے ہیں, اس کو بھول چکے ہیں کہ اس دنیا میں آئے کیوں تھے, ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا جس کے لیے ان کو کریٹ کر کے تھا, اس کو فراموش کر چکے. ایک تعبیر قرآن کریم میں بطر کی استعمال کی گئی ہے جس کی تعریف قرآن کریم کے جو افراد تھے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے اس طرح سے تعریف کی کہ جب انسان مادی نعمتوں کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا, اور ماں ورائے مادہ یا اسپریچویلٹی یا میٹافزیکل ورلڈ کو فراموش کر دیتا ہے وہ بالکل. اسی طرح کا ایک اور کلمہ کہ جو تقریباً اکویلنٹ ہے بطر کا, اس کو کہا جاتا ہے مطرف. قرآن کریم کی ایک تعبیر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مطرف. بطر کا کلمہ قرآن کریم میں تقریباً 3 مرتبہ استعمال ہوا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں 2 بار آیت مجھے اس وقت یاد ہے, 1 بار اور بھی شاید قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. مطرف کا کلمہ تقریباً 11 مرتبہ مختلف انداز میں قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے. مطرف ان لوگوں کو کہتے ہیں, علامہ طباطبائی مطرف کی تعریف یہ کرتے ہیں, وہ شخص کہ جو دنیا کی نعمتوں میں غرق ہے اور ماں ورائے مادہ کو فراموش کر چکا ہے, اس کو کہا جاتا ہے مطرف. علامہ طباطبائی نے صراحت سے اس بات کا اعلان کیا ہے. جب آپ قرآن کریم کے ٹرانسلیشنز کو دیکھتے ہیں, مطرف کی جب تعریف کو دیکھتے ہیں, لوگوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ کے جو بہت زیادہ ویلدی ہیں, یا آج کی تعبیر کے بارے میں ہم لوگ استعمال کریں وہ 1% کے جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 1% ہے کہ دنیا کی ساری 99% ویلتھ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر ہے, ان کو مطرف کہا جاتا ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں نہیں, ضروری نہیں ہے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہوں, مادی نعمت اس کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو, دیکھنا یہ کہ وہ کتنا مست ہے, کتنا زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو محف کیا ہوا ہے. شاید کسی کے اکاؤنٹ میں $5 ہو لیکن اسی کی مستی میں وہ مبتلا ہو, اور شاید کسی کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے موجود ہوں لیکن مست نہیں ہو اس کے اندر, بلکہ خدا کی اطاعت کے اندر اس کو صرف کر رہا ہو. لہٰذا خدا کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جب یہ دعا کرتے ہیں پروردگار, سورہ 7 کے اندر خداوند عالم نے اس دعا کو نقل کیا ہے, اے پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو تو نے آج تک کسی کو نہیں دی. خدا سے مادی نعمت کو مادی مقاصد کے حصول کے لیے نہیں مانگ رہے, بلکہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ خدا کی اس زمین کے اوپر خدا کی عبادت کو, خدا کی بندگی کو نافذ کریں. تو خداوند عالم نے وہ نعمت عطا کی, اور سورہ 7 کے اندر خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے ایسی پاورز عطا کی کہ مثلا جنوں کو ان کا اس کا خادم بنایا, ہم نے ہواؤں کو ان کے اختیار میں دیا کہ جیسا چاہے اس کو استعمال کرے. یہ ساری نعمتیں عطا کی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نعمت انسان کو اپنے اندر مگن نہ کر دے, بلکہ اس نعمت کو خدا کی اطاعت کے اندر, خداوند عالم کی اطاعت کے اندر استعمال کرے. اگر خدا کی اطاعت کے اندر ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے تو یہ سب کے سب خدا کی واقعی نعمت اور بلیسنگز ہے, اور اگر خداوند عالم کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو یہ ظاہری طور پر جو مجھے اور آپ کو نعمت لگتی ہے وہ درحقیقت خداوند عالم کا عذاب ہے, خداوند عالم کی پنشمنٹ ہے, یہ خداوند عالم کا رہت ہے جو میرے اوپر, آپ کے اوپر خدا نہ خاصہ ایز اے فرد یا ایز اے امت جو نازل ہو رہی ہوتی ہے, تاکہ میں اور آپ اس کی مستی کے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے خدا ہم سے راضی ہے, اور ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیں کہ نہیں یہ خدا کا امتحان تھا, یہ نعمت خداوند عالم کی طرف سے دی گئی تھی تاکہ میں اس کو خداوند عالم کی اطاعت کے اندر استعمال کروں اور خدا کا مطیع اور فرما بردار بنوں. ہوتا یہ ہے کہ میں ان نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو مگن کر لیتا ہوں, اور یہ خداوند عالم کی ایک امتحان اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے, کہ خدا اپنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دیتا جاتا ہے اور میں اور آپ اس سے زیادہ کہ خدا سے نزدیک ہوں نعمتوں کی وجہ سے, اور احساس کریں کہ کس خالق کی طرف سے, کس منعم کی طرف سے یہ نعمتیں میرے پاس آ رہی ہیں, میں ان نعمتوں کو دیکھ کر اسی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہوں, جو درحقیقت میرا لیے ٹول تھا, جو وسیلہ تھا خدا تک پہنچنے کا, وہ میرے لیے ہدف بن جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو پوری طور پر ان کے اندر مگن کر لیتا ہوں. لہٰذا جب مطرف کی تعریف علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مطرف اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس نے اپنا ہم و غم دنیا کی مادی نعمتوں کو بنایا ہوا ہے اور وہی اس کا مقصد بن چکا ہے, وہ نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہیں یا وہ نعمتیں کہ جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اور آپ کے گولز ہیں کہ جس کو میں اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کی دنیا الگ ہے, ہر ایک کی دنیا کے اپلیکیشنز اور ریفرنس الگ ہیں, میں اس کے مصادیق میں بھی نہیں جا رہا ہوں. ہم میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں, میں اپنی ذات کو مورد سوال قرار دے سکتا ہوں, میں اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہوں کہ میری دنیا کیا ہے, میں کس چیز کو اپنی دنیا سمجھتا ہوں اور کس کی حصول کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے میں نے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو آپ کے پاس مادی نعمتوں میں سے موجود ہے, وہ چیز کہ جس کے حصول کی خاطر آپ پوری زندگی گزار رہے ہیں, چاہے وہ, میں نے کہا کہ شاید ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو, وہ مادی نعمت ہے کہ جس کی خاطر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, سب کے سب اگر میں نے اس کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے تو میں مطرف کی ڈیفینیشن کے اندر موجود ہوں. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ چاہے وہ کثیر ہوں چاہے وہ قلیل ہوں. کوانٹیٹی کے اندر خداوند تعالیٰ نے مطرف کی تعریف کے اندر کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کوانٹیٹی کے اندر نعمتیں زیادہ تھیں, بلکہ نہیں, کم ہو یا زیادہ ہو, اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے اندر مگن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف کے مطابق بطر ہوں, میں قرآن کی تعبیر کے مطابق خدا نہ خاصہ مطرف ہوں, اینڈ آئی ہیو ٹو سالو دس پرابلم, دس ایشو ان مائی سیلف. یہ ڈیزیز ہے, یہ بیماری ہے, یہ سکنس ہے کہ جس کا مجھے علاج کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا علاج نہ کیا اور انسان اس بیماری کے اندر مبتلا رہا تو وہ جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ 50 سال کے اندر امت اسلامی کے اندر یہ پرابلم کیا پیش آتا ہے کہ امت اسلامی اس مقام تک آتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس شخصیت کے نواسے کو قتل کرتی ہے کہ جس کے زبان سے خود کلمہ پڑھتی ہے, اس کا اساسی ترین پرابلم یہ پرابلم تھا کہ یہ لوگ مطرف ہو چکے تھے, یہ لوگ دنیا کی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو مگن کیا ہوا تھا اور اس سے ہاتھ چھڑانے کو راضی نہیں تھے. اتنا آسان نہیں تھا ان کا وہ مکالمہ کہ جو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا عمر ابن سعد کے ساتھ عاشور کے دن ہوا, جب میرے مولا نے 2 خطبے دے دیے, اس کے بعد عمر ابن سعد کو کہا کہ میں تجھ سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن سعد آخر تک یہ کوشش کرتا رہا کہ مولا سے گفتگو نہ کرے. آخر میں جب یہ آتا ہے مولا سے گفتگو کرنے کے لیے تو مولا نے یہ کہا کہ تو یہ جو سارے کام انجام دے رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے, تو سمجھتا ہے کہ یزید بہت آسانی سے, یہ ابن زیاد بہت آسانی سے رہ اور شاید شمران, یہ ایک اور کلمہ میرے مولا نے استعمال کیا تھا, 2 شہروں کا نام دیا میرے مولا نے, اس کی حکومت تیرے ہاتھ میں دے دے گا. یہ تیری خام خیالی ہے, نہ تجھے دنیا نصیب ہونے والی ہے نہ آخرت نصیب ہونے والی ہے. یہ صادق القول کے طرف سے وہی ما ینتے کو ہنی الہوا کا فرزند یہ بات کر رہا تھا. وہ عمر ابن سعد بھی جانتا تھا کہ یہ شخصیت جو بات کہہ رہی ہے وہ غلط ثابت ہونے والی نہیں ہے, لیکن دنیا اس قدر اس کے سامنے خوبصورت ہو کے, منقع ہو کے اور اٹریکٹیو ہو کے ظاہر ہو چکی تھی کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. لہٰذا وہ خود عمر ابن سعد یہ کہتا ہے کہ جب 12 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے, ابن زیاد اس کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے وہ نامہ دے جس میں نے تجھ سے کہا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دے, تو اس نے کہا یہ تو میرے پاس ثبوت ہے کہ کل جو ہے لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے تو میں دکھا سکوں گا کہ میں نے جو ہے وہ تیرے کہنے کے اوپر سارے کام انجام دیے تھے, اپنے بہاف کے اوپر سارے کام انجام نہیں دیے تھے. تو ابن زیاد نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ابھی حکومت بھی تجھے نہیں ملنے والی اگر تو یہ لیٹر مجھے نہیں دے گا. اس کے بعد عمر ابن سعد افسوس کرتا ہوا جاتا ہے اس کے سامنے سے کہ میں دنیا میں بھی بدبخت ہو گیا اور آخرت میں بھی بدبخت ہو گیا. جو کوئی حسین اور اولاد حسین کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا انجام یہی ہونے والا ہے. ظاہری طور پر دنیا کی لذتوں کے حصول کے اندر اس قدر مست ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کو انجام دے رہا ہے, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا اس نشے کے اندر اس بات کو, اس مستی کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ انسان کس قدر غلط کام انجام دے رہا ہے کہ جس کا انجام اس کو اسی دنیا کے اندر دیکھنا پڑے گا. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن خزی فی الدنیا و فی الآخرہ, اس دنیا کے اندر بھی خداوند عالم ان کو نیست و نابود کرے گا, ذلیل و خوار کرے گا. اس موقع پر ہی میرے مولا نے عمر ابن سعد کو کہا تھا کہ تیرا سر بہت جلدی ایک نیزے کے اوپر بلند ہونے والا ہے, اور وہ جو واقعات پیش آئے مختار کے بعد, وہ سارے واقعات جو پیش آئے اس میں دیکھا آپ نے کہ عمر ابن سعد کا عاشور کے بعد ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا اس شخصیت نے, کیونکہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا ہوا تھا. بس یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں, میں نے کہا کہ شاید اس کے مصادیق, اس کے اپلیکیشنز, اس کے ریفرنس, آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ مائی سیلف کہ میری دنیا کیا ہے, میں کس چیز کو اپنے آپ کے لیے, کس چیز کے اندر میں نے اپنے آپ کو مگن کیا ہوا ہے. قرآن کریم نے مطرفین کے حوالے سے جو صفات بیان کی ہے, جو ان کی کوالٹیز بیان کی ہے, اس کے اندر چند چیزیں بیان کی ہیں. سورہ زخرف کے اندر, سورہ سبا کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر اور دیگر اور سوروں کے اندر مختلف مقامات کے, تقریباً 5 مقامات کے اندر خداوند عالم نے مطرفین کی کچھ صفات بیان کی ہے. اس کے اندر چند کوالٹیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک کوالٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے منکر ہیں, خدا کا انکار کریں گے. دوسری چیز قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ معاد کا انکار کریں گے, کیونکہ یہ لوگ حساب و کتاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, یہ لوگ کسی کے سامنے جواب دہ ہونا نہیں چاہتے, یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کو خدا کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور بالآخر ان سے سوال کیا جائے گا جس جو نعمتیں دنیا کے اندر تمہیں عطا کی گئی تھی وہ کہاں سے حاصل کی تھی اور کہاں خرچ کی تھی, اس عمر کو تم نے کہاں گزارا, اس دولت کو جو میں نے تمہیں دی تھی اس کو کہاں پہ گزارا, ایک ایک نعمت جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو دیے ان سب کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا یہ لوگ حساب و کتاب سے فرار کرتے ہیں. تیسری چیز خدا کے رسول کو, خدا کے اپوسٹلز کو, خدا کی طرف سے نمائندے بھیجے جانے والوں کا انکار کرتے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم انکار کریں گے. اور ایک اور نقطہ کہ جو قرآن کریم ان سب کی درحقیقت کاز ہے, ان سب کا جو ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مادی نعمتوں کے اندر مشغول کیا. جب انسان ان مادی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ خدا کا بھی انکار کرتا ہے. وہ لوگ کے جو اسا اسو آ کی تعبیر قرآن کریم استعمال کرتا ہے, ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کذبوا بآیات اللہ, خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں, خود ذات خدا کا انکار کرتے ہیں, خدا کے اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور مات کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اسی دنیا کے اندر مست رہنا ہے, ان لذتوں سے استفادہ کرنا ہے. اگر خدا کو قبول کر لیں, اگر آخرت کو قبول کر لیں, اگر معاد کا اعتراف کر لیں, اگر خدا کے رسول کے پیام کو سن لیں, تو ان ساری نعمتوں سے جن کو انہوں نے اپنی حرام طریقے سے استفادہ لیا ہوا ہے یا اس کو حرام طریقے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی لذتوں میں اپنے آپ کو مست کیا ہوا ہے, اس سے ہاتھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کام کو انجام دینا. اور آخری نقطہ کہ جو قرآن کریم نے مطرفین کے بارے میں بیان کیا ہوئی ہے کہ یہ لوگ بلائنڈ تقلید کرتے ہیں مختلف سنتوں کی, وہ لوگ وہ کام کے جو ان کے آبا و اجداد کا ہے. جب خدا کے رسول آ کے ان کو یہ پیام دیتے ہیں کہ تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کام پر دیکھا ہے, وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں, ہمارے نارمز یہی ہیں, ہماری سنتیں یہی ہیں, یہ اس سٹی کے اندر, شہر کے اندر ڈو ان رومز ایز دا رومنز ڈو, ہمیں یہی کام کرنا چاہیے, یہاں کی ویلیو سسٹم یہی ہے, اگر ہم نے اس کے اگینسٹ میں کوئی کام کیا تو ہم جو ہے یہاں پر رہ نہیں پائیں گے, ہمارے یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, لہٰذا ہم وہی کام کریں گے جو نارمز ہے. ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے جیسے یہاں کے لوگ گزارتے ہیں. یہ پانچ صفات قرآن کریم نے مترفین کے بارے میں بیان کیے. میں اس میں سے ایک صفت کے بارے میں تھوڑا سا قرآن کریم کی ان آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ جو سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے. یہ سورہ وہ ہے کہ جو عام طور پر میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں. اس کی چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اس مجلس کو ہم اختتام پہ لے کے جائیں گے. درود بھیجو محمد والے محمد. قرآن کریم آیت جب انسانوں کو تین حصوں میں سورہ واقعہ کے اندر تقسیم کرتا ہے, ایک وہ لوگ کے جو اصحاب یمین ہیں, ایک وہ لوگ کے جو اصحاب شمال ہیں, اور ایک قرآن کریم کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ لوگ سابق ہیں, وہ لوگ وہ ہیں کہ جو فرنٹ رنرز ہیں, وہ لوگ وہ ہیں کہ جو سب سے ڈفرینٹ ہیں, ان کی کوئی اور مقابلہ نہیں ہے اس ریسنگ کے اندر, اس ساریوں کے اندر, اس سابقوں کے اندر کی جو اس دنیا کے اندر موجود ہے. اصحاب شمال اور اصحاب یمین کو جب قرآن کریم کاؤنٹ کرتا ہے, اس کو ایکسپلین کرتا ہے, اس کو ڈیفائن کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے, تو قرآن کریم ان کی ایک خصوصیت یہ بتاتا ہے. اصحاب شمال کی سورہ واقعہ کے اندر جو خصوصیت بیان کی گئی ہے, میں شاید چند بار مختلف مقامات پہ ذکر کر چکا ہوں. قرآن کریم کی اپنی ایک ڈکشنری ہے, قرآن کریم کی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو لرن دیٹ ٹرمینالوجیز. ہمیں قرآن کریم سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ قرآن ان تعبیرات کو کیسے استعمال کرتا ہے. آج کی پالیٹکس کے اندر بھی لیفٹس اور رائٹس کی تعبیرات استعمال ہوتی ہے, آج کی پالیٹکس کے اندر بھی مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. میں اور آپ قرآن کی تعبیرات کو سمجھنا شروع کریں کہ قرآن جب لیفٹس اور رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس سے قرآن کی مراد کیا ہے, کس کی قرآن تعریف کرتا ہے, کس کی قرآن مذمت کرتا ہے, قرآن ان کی کیا کوالٹیز بتاتا ہے. قرآن جب متقین کی, قرآن جب محسنین کی, قرآن جب صالحین کی بات کرتا ہے تو اس سے قرآن کریم کی کیا مراد ہے, کن صفات کے وہ حضرات جو ہے وہ شخصیات جو ہے وہ حامل ہے. قرآن جب محسنین کی بات کرتا ہے تو کون سی صفات کے حامل ہے. جب اصحاب شمال کی بات کرتا ہے قرآن کریم, وہ لوگ کے جو قرآن کریم کی نگاہ کے اندر انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا, باطل کے راستے کو انتخاب کیا, صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہو گئے, ان کی ایک تعریف قرآن کریم یہ بتایا, انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہ لوگ پہلے سے ہی اس دنیا سے پہلے, آخرت سے پہلے, اس دنیا کے اندر مترفین تھے. ہم قرآن کریم سے سوال کریں گے کہ ان مترفین کی خصوصیات کیا تھی, ان لوگوں کو کیوں اے قرآن تو مترف کے نام سے تعبیر استعمال کرتا ہے, ان لوگوں کے اندر پرابلم کیا تھا, ان لوگوں کے اندر ڈیزیز کیا تھا, ان لوگوں نے کیا کام انجام دیا تھا کہ جو تو اے قرآن تو انہیں جو ہے وہ مترف کے نام سے یاد کرتا ہے. قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے ایکسپلین کرتا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات کیا تھی. سورہ واقعہ کے اندر قرآن کریم یہ فرماتا ہے, وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. یہ لوگ جو ہے وہ اصرار کرتے تھے, یہ لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر مصر تھے. کس بات کے اوپر مصر تھے؟ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. ہنس کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا, ایک عہد کے جو میں نے اور آپ نے خداوند عالم سے کیا اس وعدے کو توڑنا, اور حنس العظیم یہ معمولی وعدہ توڑنا نہیں ہے, وعدہ خلافی معمولی وعدہ خلافی نہیں ہے, یہ عظیم وعدہ خلافی ہے جو یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں. اے پروردگار کیا وعدہ تھا کہ جو ہم نے تجھ سے کیا تھا, الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم مگر میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی اطاعت نہ کرنا. عبادت قرآن کریم میں اطاعت کے معنی کے اندر ہے, کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا, وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا قرآن کریم جب عالم زر کے حوالے سے گواہی طلب کرتا ہے, الست ربکم, آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, جب خدا کریم کہتا ہے کالو, یہ لوگ یہ کہیں گے بلا, ہاں اے پروردگار تو ہمارا پروردگار. لیکن بعد میں قرآن کریم توضیح بھی دیتا ہے کہ یہ لوگ کل کو یہ مت کہیں کہ ہم اس کے بارے میں غافل تھے, ہمارے آبا و اجداد نے تو ہمیں کچھ اور بتایا تھا. قرآن کریم صراحت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا پروردگار, تمہارا رب, تمہارا لارڈ, وہ کہ جو تمہارا ماسٹر ہے, وہ کہ جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے, وہ کہ جس کی تم سلیو ہو, وہ فقط خداوند عالم کی ذات ہے. کل کو یہ مت کہنا کہ ہم نے شیطان کی اطاعت کی اور شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا. نہیں, شیطان کو میں نے اپنے عباد کے اوپر کوئی سلطان عطا نہیں کیا, کوئی پاور عطا نہیں کی, اس کا کام فقط وسپرنگ ہے. وہ تمہیں وسپر کرتا ہے, تم ہو کہ جو ڈیسیشن میکر ہو, تم ہو کہ تمہارے پاس فری ویل ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر تم ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ تمہیں کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور حق کے راستے کو انتخاب نہیں کیا. اس کے بعد قرآن ان کی دوسری صفت بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے, وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آیا جب ہم لوگ مٹی ہو جائیں گے, ہم جب خاک کے اندر مل جائیں گے, فنا و نابود ہو جائیں گے, آیا اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں مبعوث کیا جائے گا؟ عجیب و غریب یہ ہے کہ شرک اور مشرکین کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ, خدا کا اعتراف کرتے ہیں, خدا کو قبول کرتے ہیں, لیکن معاد کا انکار کرتے ہیں. کیوں معاد کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ جواب دہ ہونا نہیں چاہتے, کیونکہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جیسے زندگی گزارنی ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. وی شوڈ بی فری, ہمیں ایک آزادی ہو, ہمیں جیسے زندگی گزارنی ہے اپنی ہوا و ہوس کے مطابق, اپنی ڈیزائرز اور لسٹ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, ہمیں کوئی سوال کرنے والا نہ ہو. لیکن خداوند عالم کہتا ہے فقط اس کی ذات ہے کہ جس کو سوال نہیں کیا جائے گا, اس کے علاوہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکا جائے, یہ سب کے سب مسئول ہیں, ان سے سوال کیا جائے گا, بس مجھے اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے. اور یہ لوگ جن کو خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مترف ہیں, ان کی خصوصیت خداوند عالم یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں. اور آج کی دنیا جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں, یہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ جو جس کو مجھے اور آپ کے سامنے کریٹ کیا گیا ہے, یہ جو آرٹیفیشل ورلڈ کی جس کو مجھے اور آپ کے سامنے کریٹ کیا گیا ہے, اس کی ایک خوبی یہ ہے, ایک خصوصیت یہ ہے, ایک انیٹ نیچر کے اندر اس کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا اور آخرت کو فراموش کیا جائے, میں اور آپ غیب کو فراموش کر دے, میں اور آپ خدا اس کے اولیاء کو فراموش کر دے, میں اور آپ معاد کو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے واپس جانے کو فراموش کر دیں. چاہے وہ مبدا کے بارے میں تھیوریز کو کریٹ کرنا ہو, مثلا آپ اس دنیا کے اندر ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے, لیکن آپ اس دنیا کے اندر جب تھیوریز کو رینیسانس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں کے بعد, اور آج جب پوسٹ ماڈرن ورلڈ تک آتے ہیں, ان تمام تھیوریز کو جب انسان پڑھتا ہے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا ہدف اٹیک کرنا ہے ان ویلیو سسٹم کے اوپر کہ جس کی خاطر عبد خدا کو کریٹ کیا ہے خداوند عالم نے سرزمین کے اوپر. شیطان اپنی تمام فورسز کے ساتھ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے, وہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ڈیویٹ کر دے حق کے راستے سے, مجھے اور آپ کو دور کر دے حق کے راستے سے. جب ڈارون تھیوری کو پیش کیا جاتا ہے, جب ایولیوشن تھیوری کو پیش کیا جاتا ہے, تو اس کے بہت سارے ہڈن مقاصد تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے مبدا کو فراموش کر دیں, میں اور آپ یہ فراموش کر دیں کہ خدا نے انسان کو انسان بنا کے خلق کیا ہے اس کائنات کے اوپر, خداوند عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنا کے خلق کیا ہے. میں اور آپ کسی بندر یا منکی سی نسل سے نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ خلق کیا کہ اس کا کوئی ہدف اور کوئی مقصد نہیں تھا. ایک بار درود بھیجو محمد و آل محمد. گفتگو سوری سیریس ہو گئی تو میں ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی سنا دوں. یہاں پر ایک شہید ہے ایران کے اندر, جوان رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے, یہ رول ماڈل ہے تمام جوانوں کے لیے, تمام مومنین کے لیے, تمام شیعوں کے لیے. 26 سال میں شہادت ہوئی, 23 سال میں جو ہے وہ جنگ کے اندر یہ سارا حصہ لیتے ہیں. یہ جوان جب انقلاب سے پہلے ایک بار, اس وقت جب شاہ کا دور تھا, یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا, یونیورسٹی کے اندر پروفیسر جو ہے وہ لیکچر دے رہا تھا, ڈارون تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے, ایولیوشن کو ثابت کرنے کے لیے پورا لیکچر دے دیا. حسن باقری اس شخصیت کا نام ہے, حسن باقری سکون سے جو تھوڑی دیر تک لیکچر سنتا رہا. تھوڑی دیر بعد حسن باقری سے جو ہے برداشت نہیں ہوا, کھڑے ہو ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ آبجیکشنس ہے اس تھیوری کے اوپر جو آپ پریزنٹ کریں. تو پروفیسر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ, پریزنٹ کریں اپنے آبجیکشنس کو. یہ جوان کھڑا ہو کے آبجیکشنس ہر آرگیومنٹس کو نگیٹ کرنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کہا, یہ آبجیکشن اس آرگیومنٹ کے اندر یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم, یہ پرابلم ہے. آخر میں جب یہ پروفیسر نے دیکھا کہ دفاع نہیں کر پا رہا, تو وہ اس نے کہا کہ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے اور اسی طرح سے ہے, اور تمہارے سارے آبجیکشن جو ہے وہ میں کسی بھی آبجیکشن کو جو قبول نہیں کرتا. جب حسن باقری نے یہ دیکھا کہ یہ پروفیسر جو اس بات کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے, تو آخر میں ایک جملہ کہتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے ماں باپ کا, اپنے دادا کا, اپنے تمام اجداد کے بارے میں معلوم ہے, ہم سب تو انسان کی نسل ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو, آپ کہاں سے وہ مجھے نہیں معلوم ہے, آپ جو کہنا چاہیں وہ آپ اپنے بارے میں کہیں, لیکن میرے بارے میں مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں کہاں سے ہوں, تو آئی نو اباؤٹ مائی سیلف, یو نو اباؤٹ یور سیلف, تو ان شاء اللہ آپ ڈیسائڈ کر لیں اپنے بارے میں کہ آپ کس کی نسل سے ہیں, میں اپنے بارے میں ڈیسائڈ کروں گا میں کس کی نسل سے ہوں. تو ان شاء اللہ جو لوگ ڈارون تھیوری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں جو ہے فیصلہ کر لیں کہ وہ ان کے آبا و اجداد جو ہے وہ کون تھے. ایک بار درود بھیجے محمد والے. لیکن یہ مستی کے جس کے اندر میں اور آپ مبتلا ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایتوں کے اندر, اس کا نام ہے تفکر. انسان غور و فکر کرے, انسان تدبر کرے, انسان اپنی زندگی کا کوئی وقت, اپنے ہر دن کا 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, اس ٹائم کو اس لیے وقف کرے کہ وہ سوچے, اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو انالائز کرے, کریٹیکلی اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. ان الانسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ, میں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, میں اور آپ شاید پوری دنیا سے میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں آپ سب لوگوں سے, لیکن میں اپنے آپ کو اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا. آئی نو اباؤٹ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں. میں جتنا تنہائی کے اندر اگر غور و فکر کرنا شروع کروں کہ میں کس لیے خلق کیا گیا ہوں، میں اس دنیا کے اندر کر کیا رہا ہوں، میں اپنے ہر کام کو خلوص دل کے ساتھ انالائز کرنا شروع کروں کہ یہ سب کچھ کیوں تھا، کس لیے مجھے خلق کیا گیا، میرا ہدف کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب ان مادی اور ٹیمپری لذتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حقیقی لذتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. اس کو روایات کے اندر یا مناجات کے اندر تعبیر کیا جاتا ہے حلاوت محبت ایک، یہ حلاوت مناجات ایک. بعض اوقات دعاؤں کے اندر خدا سے طلب کیا جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں تیری مناجات کی حلاوت عطا کر، اس کی مٹھاس، اس کی سویٹنس عطا کر، سو دیٹ وی کین ورشپ ود یو، وی کین ٹاک ود یو. یہ نعمت ہے خداوند عالم کی. اور جب انسان مادی لذتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اسی سے انجوائے کرنا شروع کرتا ہے، تو حقیقی لذتوں کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیتا ہے. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس ہدف کے تحت، کس مقصد کے تحت خلق کیا گیا تھا. اور یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ادراک کے حوالے سے ڈپینڈ کرتی ہے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک خوش مزہ غذا میرے سامنے رکھ دیں آپ، بہت ہی خوبصورت ہو، مجھے بہت پسند ہو، میری موسٹ ڈیلیشیس اور موسٹ فیوریٹ ڈش آپ میرے سامنے لا کے رکھ دیں، اور سپوز کریں میں کسی اس وقت جو ہے اسٹریس کے اندر ہوں، کوئی ٹینشن ہے مجھے، کوئی ڈپریشن ہے مجھے اس وقت، جتنا بھی ٹیسٹی کھانا ہوگا مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے. آپ کہیں گے بھائی ایک دن پہلے آپ یہی کھانا کھا رہے تھے، آپ تعریفوں کے بند باندھ رہے تھے، آج کیوں آپ کو لذت نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں اس وقت ادراک کی کسی اور کنڈیشن کے اندر موجود ہوں. یہ جو لذت مجھے اور آپ کو مادی چیزوں کے اندر میں اور آپ مبتلا ہے، میں نے اپنا ٹیسٹ اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے، میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ جو مادی ڈائمینشن تھی میری، اس کو میں نے بہت زیادہ ایکسپونینشلی گروتھ دے دیے، اور میری جو روحانی ڈائمینشن تھی، جو میٹافزیکل ڈائمینشن تھی، اس کو میں نے جو ہے گرو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ ہو چکا ہے کہ میں مادی نعمتوں کے اندر، مادی چیزوں کے اندر لذت محسوس کرتا ہوں، اور ماورائے مادہ یا میٹافزیکل چیزوں کے اندر لذت محسوس نہیں کرتا. اور یہ خداوند عالم، جب انسان حقیقی معنوں میں تفکر نہیں کرتا تو خداوند عالم اس نعمتوں کو انسان سے چھین لیتا ہے. نہ اس کو خدا کی عبادت کی لذت محسوس ہوتی، نہ خدا سے مناجات کرنے کی لذت محسوس ہوتی، ان سب کاموں سے انسان آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے. لہٰذا میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کو محاسبہ کریں. وی شوڈ ڈو اکاؤنٹیبلٹی بیفور وی ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جہاں پہ مجھے اور آپ کو کوشچن کیا جائے. کیوں نہیں آج میں اپنے آپ کو کوشچن کروں؟ کیوں نہیں میں اپنے آپ کی ہر ایکشن کو کوشچن کرنا شروع کروں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کروں کہ میں فلاں کام کیوں کر رہا ہوں، میرے اس کام کا ہدف کیا تھا، میرے اس جملے کا ہدف کیا تھا، میں نے فلاں شخص سے جو بات کی اس کا ہدف کیا تھا. اور ایز این انڈیویجول، ایز اے ہول، ایز اے کمیونٹی ٹو، ہمیں ایک امت کے طور پہ بھی اس بات کو ڈیسائڈ کرنا ہوگا. جب قرآن کریم بہت سے مقامات پر خطاب کرتا ہے تو فقط فرد کو خطاب نہیں کرتا، بلکہ امتوں کو خطاب کر کے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وہ لوگ مترف ہو چکے تھے، وہ لوگ مست ہو چکے تھے خدا کی ظاہری نعمتوں کے اندر، اور وہ نعمتیں ان کے لیے نقمتوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھیں. کیونکہ حقیقی نعمت خداوند عالم کی، جو سورہ حمد کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو درود محمد علیہ وسلم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب ہیں خداوند عالم کے، جو ظالین ہیں ان پہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں. آپ اور آپ میں کہیں گے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تو ان کے پاس موجود ہیں، خدا اس نعمت کو نعمت کام نہیں کرتا، کاؤنٹ نہیں کرتا کہ جو ولایت الہی کے بغیر ہو. کیونکہ حقیقی ولایت کیا ہے کہ جب کب نعمت تکمیل تک پہنچتی ہے، کہ جب خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، کہ جب رسول یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من کنت مولا فہاد علی المولا، تو خدا یہ قصیدہ پڑھتا ہے الیوم اکملت لکم نعمتی، آج کے دن نعمت اکمال تک پہنچتی ہے. کمال نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کہ جو ولایت علی سے دور ہے وہ نعمتوں سے دور ہے، وہ ظالین ہے، وہ گمراہ ہے، وہ حق کے راستے پر نہیں ہے، اس کو کہاں نعمت نصیب ہونے والی ہے؟ حقیقی نعمت ہی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اس کے ساتھ یہ مادی نعمتیں نصیب ہوں تو خوشا بحال، لیکن اگر یہ مادی نعمتیں نصیب نہ بھی ہوں تو اصلی نعمت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. لیکن یہ ولایت بہت بہت سنگین امر ہے، بہت اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے جو میرے اور آپ کے کندھے پر عائد ہوتی ہے، مجھے آپ کو اس کی رسپانسبلٹی کا ادا کرنا ہے. لہٰذا میرے مولا کی اس وصیت نامے سے جو لیسن جو میں اور آپ لرن کرنا چاہتے تھے آج کی مجلس کے اندر، وہ یہ تھا، میرے مولا نے چار چیزوں سے انکار کیا، بطر، عشر، مفسد اور ظالم ہونے سے انکار کیا، बतिर को मैंने आपके सामने रोशन करने की कोशिश की, बतिर वो शख्स है कि जो मादी नेमतों की मस्ती के अंदर मुब्तला होता है और हक और हकीकत को जानने से अपने आप को ही लेस होता है, उसको गाफिल होता है, उसको समझ, उसको इस बात को थोड़ी देर के लिए गाफिल होता है इस बात से कि उसको किस हदफ के तहत खल किया गया था। उसी की एक और ताबीर कुरान करीम में मुतरिफ के नाम से, कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ सूरों के अंदर, जैसे मैंने आपके सामने इशारा किया सूरह वाकिया के अंदर, सूरह इसरा के अंदर, सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर खुदावंद आलम ने मुतरफ़ीन को वाज़ करने की कोशिश की, मुतरफ़ीन की हकीकत क्या है। चंद सिफ़ात खुदावंद आलम ने मुतरफ़ीन की बताई कि लोग मब्दा का इनकार करते हैं, अपने खालिक का इनकार करते हैं, मात का इनकार करते हैं, वापस पलटने को खुदा की बारगाह में इनकार करते हैं, खुदा के रसूल को, खुदा के अपोसल्स को, खुदा की तरफ से मैसेंजर्स का इनकार करते हैं, मादी नेमतों के अंदर मशगूल होते हैं, ये सारी सिफात उनके अंदर मौजूद होती हैं। और इसकी वजह से होता ये है कि वो लोग उस हकीकी हदफ़ के जिसके तहत उनको खल किया गया वो फरामोश करते हैं और ऐलान अपनी ज़बान से ये करते हैं कि हम अपने आबा व अजदाद की तकलीद करते हैं, उस नॉर्म्स की कि जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको अपने लिए जो एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं कि हम इसकी खातिर ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं। वरना जो है वो हमने तो यही देखा है बचपन से, हम तो इसी तरह से देखते हैं कि ये सारे काम इसी तरह से होते हैं। कुरान करीम इस ताबीर को मुतरिफ की ताबीर से इस्तेमाल करता है और खुदावंद आलम से दुआ ये है कि जिस तरह से मेरा मौला अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बतिर होने से और इस बात से के ऐलान से इनकार किया कि मैं इस वजह से नहीं कि मैं मादी दुनिया के हुसूल की मस्ती के अंदर ये सारे काम अंजाम दे रहा हूँ, नहीं बल्कि खुदा के दीन की हिमायत की खातिर मैं सारे कामों को अंजाम दे रहा हूँ, मेरा और आपकी ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, हर एक्शन, हर थॉट जो है वो इस तरह से हो जाए कि हम खुदा की इताअत के अंदर ये सारे कामों को अंजाम दें और खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि तकब्बुर के अंदर, खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि इस मादी दुनिया की लज्जतों को हासिल करने की खातिर इन सारे कामों को अंजाम दिया जाए। बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन वाकई में ये रास्ता सख्त रास्ता है। करबला का जब इंसान मुताला करता है कि वो हस्ती कि जो इस बात का ऐलान करती है कि मैं मुतरिफ नहीं हूँ, दुनिया के तमाम मुतरफीन उसके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, दुनिया के सारे मस्त लोग उसके मुकाबले में आके खड़े हो जाते हैं। जब ये लोग ये देखते हैं कि उनकी दुनिया के मुकाबले में कोई हस्ती खड़ी हुई है तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो अपनी तमाम तवानाइयों के साथ, शैतान अपने तमाम पावर्स के साथ, अपनी तमाम टूल्स के साथ इन हस्तियों के मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है ताकि इनकी ज़बान को खामोश कर दिया जाए, ताकि दुनिया के वो लोग के जो इस वक्त मस्ती में हैं कहीं उनको होश ना आ जाए, कहीं वो इस गफलत से बेदार ना हो जाए, कहीं इस नींद से उनकी आंखें खुल ना जाए, उनको हकीकत से आशना ना हो जाए कि हक कहाँ पर है और बातिल कहाँ पर है। लिहाजा इन हस्तियों को अपना सब कुछ इस राह में कुर्बान करना पड़ता है और खुदा और खुदा के नबी के दीन की अहया के लिए ये सारे काम अंजाम देते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं इन्नल्लाह शाह यराहुन्न सबाया कि मेरा मौजा उनसे सवाल किया जाता है कि मौला आप तो जा रहे हैं, अपने बच्चों को, इन औरतों को क्यों लेकर जा रहे हैं। कहा कि खुदा वंदे आलम ने एक इरादा तशरीही ये किया है कि मैं इन बच्चों औरतों को ले जाऊँ क्योंकि इनको कोई ज़िम्मेदारी अदा करनी है। वो महीना कि जिसके अंदर मैं और आप इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं सफ़र का महीना है, शायद मुहर्रम से ज़्यादा सख्त मसाइब इस महीने के अंदर गुजरे। जब मेरे मौला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाता है मौला सबसे ज़्यादा सख्त कहाँ गुजरे, कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। शायद करबला और कूफा में जो लोग थे फिर भी अहले बैत से आशना थे। शाम वो मकाम है कि वो दर्द अहले बैत अलैहिस्सलाम के सीने में लगे कि शायद उससे ज़्यादा सख्त अय्याम अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में नहीं है। रिवायत का जुमला ये, मैं चंद मक्तल के जुमले आपके सामने पेश करूँगा। इंसान इन जुमलों को मुताला करता है तो दिल चाहता है कि वाकई में जितना गिरिया करे कम है इन मसाइब के ऊपर कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ गुजरे। रिवायत का जुमला ये मक्तल ये लिखता है कि शाम के दरबार में यजीद के सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम को पेश किया, खानवादे इस्मत व तहारत को रावी ये कहता है कि सबाया तुर्क रोम की तरह पेश किया गया। साफिरातुल वुजूह, उनके चेहरों पर मकने नहीं थे, हाथों को जंजीरों में बांधा गया था, बाज रिवायात के मुताबिक गले से उनके हाथों को बांधा गया था रस्सियों के थ्रू, اس موقع پر ایک درس میں میرے مولا حسین کا سر لایا جائے. یہ بدبخت شرابی یزید لعن اللہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیتا ہے میرے مولا کے دندان مبارک پر. رسول کے صحابی سے برداشت نہیں ہوا, کہا یزید میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے رسول کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے. ایک موقع اسی شام کے اندر یہ پیش آتا ہے, ایک شخص یزید کے پاس آتا ہے, فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہا اس بچی کو کنیزی میں چاہتا ہوں. آپ نے یہ جملہ معمولی طریقے سے سن لیا نا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی میں کیا گزری ہوگی, ارے حسین کے بیٹے علی ابن حسین پر کیا گزری ہوگی جب رسول کی نوازی کو ارے کنیزی میں طلب کیا جاتا ہے. بیٹی بی بی زینب کے قدموں سے لپٹ گئی تھی, اے پھوپھی اما میں یتیم تو ہو گئی, اب کیا کنیزی میں بھی لیا جائے گا؟ تو کہا بی بی زینب نے بیٹی اصلا نہیں ہو سکتا, ہم یہ کام انجام نہیں دیں گے. اس شخص نے جب بی بی زینب کا یہ جملہ سنا یزید سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا زینب بنت علی ہے. یہ بچی کون ہے؟ کہا فاطمہ بنت حسین ہے. کہا یزید ارے میں تو سمجھا تھا کہ روم سے کچھ کنیزوں کو دھلایا ہے, ارے مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول کی نوازیاں ہے, ارے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے. اس کے بعد فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو ایک قید خانے میں لالا گیا. اس قید خانے کی حالت مقتل کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی امکان تھا, نہ سردی سے بچنے کا کوئی امکان تھا. حالت یہ ہو گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کے جسم کی کھال آہستہ آہستہ اترنے لگی. میرے مجھے نہیں معلوم لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ پورا ایام کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے شام میں گزارے وہ لوگ فقط حسین پر گریا کرتے تھے, واہ حسینا واہ علیا واہ محمدا کی صدائے آتی تھی. بصیر الاحزان میں ایک واقعہ نقل ہے, سکینہ بنت حسین یہ کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بی بی حودج کے اوپر سواری کے اوپر آ رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. بی بی سکینہ یہ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں, کہا کہ میں بڑی مشکل سے اپنی جادادی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتی ہوں, اور ایک بار بی بی سے سکینہ نے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جو مصائب پڑھے میں آپ کے سامنے چند جملے پڑھتا ہوں. دیکھیں ایک پوتی اپنی دادی کی بارگاہ میں اپنے بابا کے مصائب پڑھ رہی ہے, ایک بار کہتی ہے یا اما جادو اللہ حقنا, دادی ہمارے حق کو ضائع کر دیا. یا اما بددو واللہ شملنا, ارے ہماری عزت کو پامال کر دیا گیا. یا اما استباہو واللہ حریمنا, ارے ہمارے مقدسات کو ضائع کر دیا گیا. اس کے بعد آخر میں یہ بی بی یہ کہتی ہے یا اما واللہ الحسین قتل الحسین ابانا, دادی میرے بابا حسین کو شہید کر دیا. فاطمہ الزہرا نے سکینہ بنت حسین کے مصائب یہاں تک سنے, کہا کفی سو تک یا سکینہ, سکینہ بس سکینہ بس اب اس سے زیادہ میرے میں ہمت نہیں ان مصائب کو سننے کی, فقط قطع تنیا تھا قلبی, ارے تو نے میری رگوں کو پامال کر دیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور پھر بی بی کہتی ہے ہاں قمیص ابی کل حسین, ارے یہ تیرے بابا حسین کی قمیص ہے کہ جو میں نے اپنے ساتھ رکھی ہے. لا یفارقنی حتی القى اللہ بہ, جب تک میں روز قیامت خدا سے ملاقات نہیں کر لیتی یہ قمیص مجھ سے جدا ہونے والی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, فاطمہ الزہرا ہمارا پرسا قبول کرے, ارے آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا, ارے آپ کی بیٹی زینب کو اسیر بنا کے کوفہ و شام لایا گیا, ارے ہمارا پرزہ قبول کرے, بی بی ہم موجود نہیں تھے, بی بی ہمارے بچے موجود نہیں تھے, بی بی ہماری مائیں بہنیں موجود نہیں تھے, لیکن ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اس تمنا کو اپنے آرزو رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے فرزند امام زمانہ کے ساتھ ہم اس خون کا انتقام لینے کے منتظر ہیں. انا للہ.